مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے پیر کے روز دوسری بار جنیوا میں ایسے میں ملاقات کی جبکہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اس کے اور بڑی طاقتوں کے درمیان ایک عبوری معاہدے کے لیے مقرر کردہ مارچ کی تاریخ قریب آ رہی ہے، اور جبکہ امریکہ اور ایران کے سفارتکار کسی عبوری معاہدے کی راہ میں حائل دشواریوں کو دور کرنے کے لیے جمعے کے روز سے وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو مشرق وسطی کے خطے میں جو پہلے ہی شدید عدم استحکام کا شکار ہے، مستقبل کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ ایک ایسا خطہ جہاں کی دو حریف قوتیں یعنی ایران اور سعودی عرب پہلے ہی ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے اور مبصرین کے بقول دوسرے ملکوں میں اپنے اپنے اثر و رسوخ کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، وہاں ایک ایسی ایران کی موجودگی کو اس کی حریف قوتیں کس طرح قبول کریں گی جو اپنی جوہری سرگرمیوں کی بنیاد پر بڑی طاقتوں کا ہدف نہیں ہوگا اور نسبتاً پرسکون ماحول میں اپنے اثر و رسوخ کے حصول کے لیے کوششیں کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ پھر اسی خطے میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش بھی ہے جس کے پاس سرمائے اور افرادی قوت کی فراوانی ہے اور جو مشرق وسطی ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنے ہوئی ہے۔ یمن میں ایک نئی حقیقت حوثیز کی صورت میں سامنے آ گئی ہے، شام کی خانہ جنگی ہے، ترکی کے ساتھ اس کی رقابت ہے، اسرائیل اور فلسطینیوں کا جھگڑا ہے، حزب اللہ کی قوت ہے اور پھر مصر کی متزلزل صورتحال۔ ان حالات میں مشرق وسطی کی صورتحال مستقبل میں عالمی امن اور استحکام پر کس طرح اثر انداز ہوگی اور دنیا کی مقتدر قوتوں کو اس سلسلے میں کیا لائے عمل اپنانا چاہیے؟ آج کے اس پروگرام میں ہم ماہرین سے اسی بارے میں گفتگو کریں گے، اور ہم اپنے شرکا کا تعارف کرا دیں آپ سے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال، جن کا تعلق یہاں واشنگٹن میں مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے۔ عارف انصار صاحب ہیں، واشنگٹن کے پولیٹیکٹ ادارے کے سینئر ریسرچر ہیں۔ محترمہ طلعت وزارہ صاحبہ ہیں، آئی بی اے سے تعلق ہے، مشرق وسطی کے امور کی ماہر ہیں، اور جاوید حفیظ صاحب سابق سفارتکار ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، میں آغاز آپ سے کروں گا، اس معاہدے کے ہونے کے کیا امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟
دیکھیں، یہ نیگوسیشن بہت دنوں سے چل رہی ہیں، یہ امید رکھنا کہ مارچ تک یہ نیگوسیشن کمپلیٹ ہو جائیں گی ایک بڑی خوش فہمی کی بات ہے۔ یہ نیگوسیشن نارملی بہت وقت لیتی ہیں کیونکہ ان کا اثر دونوں ممالک بلکہ تمام دنیا میں بہت اہم ہوگا، اس لیے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ آیا مارچ کی ڈیڈ لائن تک یہ نیگوسیشن اس مقام تک پہنچتی ہیں جس کی وجہ سے پھر نیگوسیشن کو کنٹینیو رکھا جا سکے۔ امید یہی ہونی چاہیے کہ کچھ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائیں گی، خاص طور پہ دو چیزوں پر، ایک تو یہ کہ اکنامک سینکشنز جو ہیں ایران کے خلاف وہ کس فیز پہ ختم کی جائیں گی، آیا وہ 20 سال تک چلیں گی یا اس سے کم تک چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ ایران کتنی فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے گلوبل انسپیکشن کے لیے، اور اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو نیوکلیئر انریچمنٹ کیپیبلٹیز ہیں، ان کو کس پیس پہ آگے بڑھانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے یا کتنی ریسٹرکشنز کے لیے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں، ان پہ پچھلے 2-3 سال سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، یہ امید رکھنا کہ وہ مارچ تک کسی ڈیفینیٹو سٹیج پہ پہنچ جائیں گی بہت غلط فہمی کی بات ہے۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ غالباً اتنی پروگرس ہو جائے گی کہ یہ دونوں حریفین جو ہیں وہ نیگوسیشنز کے لیے ایک نئی ڈیڈ لائن پیدا کر لیں گے، لیکن یاد رہے کہ جو نئی ڈیڈ لائن ہوگی یہ غالباً آخری ڈیڈ لائن ہوگی، کیونکہ امریکہ میں خاص طور پر پولیٹیکل کنڈیشنز اس قسم کی ہیں کہ اس کو زیادہ ایکسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
عارف انصار صاحب، ہم شروع اس مفروضے سے کرتے ہیں کہ اس میں کچھ رکاوٹیں پڑیں گی، اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں جگہ کے صدور نے، یعنی ایران کے صدور نے بھی اور امریکہ کے صدر نے بھی بہت کچھ اسٹیک پہ لگا دیا ہے سلسلے میں۔ فرض کہ یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو ورس کم ورس کیا سینیرو بنتا ہے؟
اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ایک تو ظاہری بات ہے سینکشنز تو چل ہی رہی ہیں اور ان کی مزید سختی کا بھی ہو سکتا ہے امکان ہے. دوسری طرف آبویسلی اسرائیل کی طرف سے جو رسپانس ہے اس کے بارے میں کافی تشویش رہتی ہے ہر وقت, کیونکہ اسرائیل فلی آن بورڈ ہے بھی اور نہیں بھی. جس طرح کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی رپورٹس دیکھی کہ ان کی طرف سے میڈیا سے کچھ ایسے الزامات آئے کہ امریکہ جو ہے ان نیگوشیشنز کی پوری تفصیلات ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہا, کیونکہ شاید شبہ یہ کہ وہ لیک کر دیتا ہے اسرائیل, کیونکہ اسرائیل نے شروع سے بڑی سخت اپروچ رکھی ہے کہ اگر یہ ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں جس کا اور ان کا کانفیڈنس اس ٹاکس پہ کم ہے تو وہ ملٹری آپشن کو ہمیشہ پریفرنس دیتا رہا ہے, اور ان کی نظر میں جو پوائنٹ آف الارم ہے یہ کہ کوئی ایسی پوائنٹ نہ آ جائے کہ وہ بریک آؤٹ کیپیبلٹی جو ایران کی ہے نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے کے لیے, یا اگر وہ اس کے قریب آ گیا تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں. دوسری طرف یہ کہ امریکہ کی اپنی سیاست بدل رہی ہے, جس میں ہم نے دیکھا کہ جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہاؤس کے اس میں اب ریپبلکنز کی دونوں ہاؤسز پہ میجورٹی ہے, اور ان کی طرف سے کافی کرٹیسزم ہے اوباما صاحب کی پالیسی مڈل ایسٹ کے لحاظ پہ, اور اب اس بارے میں بھی کافی کانٹروورسی چل رہی ہے. جو نتن یاہو صاحب آ رہے ہیں امریکہ کے دورے پہ اور شاید تقریر بھی کریں گے کیپیٹل ہل پہ, اور اس سے ریلیٹڈ جو پالیٹکس کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں, تو جو نہ ہونے کی صورت میں رسک تو یہ ہیں کہ ملٹری سولوشن کی طرف بات جا سکتی ہے یا پہل ہو سکتی ہے جو کہ امریکہ اسرائیل کو بہت ایفرٹ کے ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے کہ جو ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور ملٹری سولوشنز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسکلیشن ہوتی ہے ملٹری سائڈ پہ تو اس وقت مڈل ایسٹ اتنا ولیٹائل ہے کہ وہ الگ الگ چیزیں نہیں رکھی جا سکیں گی اور ایک قسم سے وہ مکس ہو جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ, جو کہ جس میں آپ نے بتایا کہ آئی ایس سے ریلیٹڈ جو معاملات چل رہے ہیں مڈل ایسٹ میں, تو یہ اسرائیل کے لیے اپنے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے.
محترمہ طلعت وزارت صاحبہ, یہ دیکھیے کہ گزشتہ تقریباً دو عشروں سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ اسرائیل اور فلسطینی کانفلکٹ کو سالو کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے ایران کے ساتھ کسی معاہدے کی تو کیا اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں کچھ سہولت پیدا ہوگی؟
میرا خیال ہے کہ جہاں تک فلسطین اسرائیل مسئلے کا تعلق ہے وہ اس سے ڈائریکٹلی جڑا ہوا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پوری مڈل ایسٹ کی ایک جو فضا ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس مسئلے پہ. لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسطینی اور اسرائیل اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے جو آپ دو دہائیوں کی بات کر رہے ہیں اسرائیل کسی نہ کسی بہانے سے اس عمل سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے, اور ان 20 سالوں میں اس نے بہت سی ایسی چیزیں کی ہیں جس سے فلسطینی حکومت کا قیام یا ایک فلسطینی اسٹیٹ کا قیام جس پہ اگریمنٹ ہے کہ وہ ہونا ہے الٹیمیٹلی, تو انہوں نے وہ جوئش سیٹلمنٹس بنا دیے ہیں فلسطینیوں کی ٹیریٹری پہ, پھر انہوں نے اس کے لیے جو انفراسٹرکچر بنایا ہے اس میں مزید انہوں نے فلسطینی ٹیریٹری ہڑپ کر لی ہے, اس کے علاوہ وہ ایک دیوار بنائی ہے جو کہ آئی سی جے نے بھی کہا ہے کہ وہ صریحاً بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. تو وہ میرا خیال ہے اسرائیل سیریس نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ کس ایسے سٹیپس لے کہ جس کی وجہ سے فلسطینی اسٹیٹ کا قیام عمل میں نہ آ سکے, اور فلسطینیوں کی تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولیوشن میں بھی موجود ہے کانسیپٹ, تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ بات کچھ آگے بڑھنے والی لگتی ہے مجھے.
لیکن یوں تو خود بعض فلسطینی گروپوں کی جانب سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی اسرائیل کو اپنے قومی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے یہ سب کارروائیاں کرنی پڑتی ہیں. جاوید حفیظ صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی سفارت کارانہ زندگی کا خاصا حصہ مشرق وسطی میں بھی گزارا ہے, اس وقت جو کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے مشرق وسطی میں؟
دیکھیں جی, بنیادی اسباب تو کئی ہیں. اصل میں جو بات شروع ہوتی ہے وہ تو فلسطین سے ہوتی ہے
جی,
اور وہی بنیادی مسئلہ ہے. لیکن اس کے بعد اور بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ اب اس وقت آ گئے ہیں, اور اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ عراق اور سیریا میں صورتحال ہے, جو جہاں پہ داعش کا قبضہ ہے. عراق کی بہت بڑی ٹیریٹری انہوں نے لے لی ہے, اور سیریا کا آپ دیکھیں کہ الیپو سے لے کے رقہ تک اور دیرا زور تک اور عراقی بارڈر تک پورا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ ان کے تصرف میں آ گیا ہے. تو اس صورتحال سے جو باقی ملک ہیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ, وہ خاصا پریشان ہے, اس لیے کہ ان کے شمال میں جو ہے وہ عراق ہے, اور ان کے جنوب میں یمن ہے, جہاں پہ صورتحال جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس کروٹ بیٹھے گی. تو اس لحاظ سے پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ خاصا اس وقت ٹرموائل میں ہے. اور یہ پھر یہ ہے کہ القاعدہ کا جو ہے وہ ابھی تک خطرہ موجود ہے, اس کے بعد پھر داعش آ گئی ہے. تو یہ انتہا پسندی جو ہے یہ اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے, اور وہ جو اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلکٹ جو ہے وہ تقریباً اس وجہ سے تقریباً ذرا پیچھے چلا گیا ہے. لیکن بات اصل میں اسرائیل اور پیلسٹینین کانفلکٹ سے ہی شروع ہوئی تھی.
ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ فرمائیے کہ ابھی تذکرہ ہوا یہاں پر کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو ایشو ہے
جی,
وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے مشرق وسطی میں استحکام اور امن پیدا کرنے میں, لیکن سعودی عرب اور ایران کی جو رقابت ہے اس کا کتنا رول ہے اس میں, اور یہ معاہدہ سعودی نقطۂ نگاہ سے خطے کے لیے اور خود اس کے اپنے مفادات کے لیے کتنا ضرر رساں ہوگا؟
یہ بڑا کمپلیکس سوال آپ نے پوچھا ہے. لیکن دیکھیں, بات یہ آ جاتی ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں اس وقت آپ کو سچویشن نظر آ رہی ہے, آیا اس کی وجہ اکنامک یا پولیٹیکل ہے یا اسٹریٹجک ہے یا کچھ اور ہے, دیکھنا یہ ضروری ہے. کہ دیکھیے 21st century میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ بدل چکا ہے. اب بیسیکلی سٹیٹس ہوتی ہیں اور وہ نیشنز بناتی ہیں. اگر ایک سٹیٹ بڑی افیکٹو ہے اور اس کی گورننس بہتر ہے تو وہ ایک سٹیٹ پہ ایک نیشن پیدا کر سکتی ہے. جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مڈل ایسٹ میں, عرب ممالک میں جو نیشنز تھیں وہ بیسیکلی ختم ہو گئی ہیں. وہاں پر سٹیٹس بہت کمزور ہیں جو کہ ان نیشنز کو دوبارہ مضبوط نہیں کر سکتی. تو اس لیے جو کانفلکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بیسیکلی ویکننگ آف سٹیٹ کی وجہ سے ہے, نیشن کی ویکننگ کی وجہ سے نہیں ہے. وہاں پر ٹرائبل جو دوسرے قسم کے انٹرسٹ ہیں, خاص طور پہ جو آپ یمن میں دیکھ رہے ہیں یا عراق میں دیکھ رہے ہیں یا سیریا میں دیکھ رہے ہیں, اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہاں کی جو ملٹی ایتھنک قسم کے گروپس ہیں, جو ملٹی سیکٹیرین گروپ ہیں, ان کو کوئی کامن کاز نظر نہیں آتا جس کی بیسس وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں. چونکہ وہ نہیں کر سکتے, اس لیے وہ سب اپنے اپنے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے ان کو وہاں پر پولیٹیکل اور اسٹریٹجک سپورٹ ملتی ہے. اسی وجہ سے اسلامک اسٹیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, اسی لیے آپ کو اس وقت سیریا میں کانفلکٹ نظر آ رہا ہے, یا حزب اللہ ہے یا القاعدہ ہے, یہ تمام کے تمام جو آرگنائزیشن اور جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ اسٹیٹ کمزور ہو گئی ہے اور افیکٹو نہیں رہی. جہاں تک تعلق ہے سعودی عربیہ کا اور ایران کا, وہ ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کا ہے. یاد رہے کہ سعودی عربیہ اور ایران نیچرل الائز ہونے چاہیے, کیونکہ ان کی بیسک اکانومی اور پولیٹیکل سسٹینیبلٹی جو ہے وہ آئل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور یہ دونوں ممالک آئل کا ایک بہت میجر حصہ کنٹرول کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اس لیے یہ ان کی انٹرسٹ میں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, لیکن وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. چونکہ وہ کوآپریٹ نہیں کرتے, اس لیے ایک تو یہی نہیں صرف کہ آئل کی قیمت انسرٹن اور کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے دوسروں دونوں مالک پر اثر ہو رہا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی انٹرنل کوہیشن جو ہے اس پر برا اثر پڑ رہا ہے. جو آپ اس وقت یمن میں دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ہوا ہے کہ پریزمپشن یہی ہے کہ سعودی عربیہ اس قابل نہیں کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو یا اپنے انٹرسٹ کو وہاں پر پرزرو کر سکے. دوسری طرف جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں عراق میں, اس کا مقصد یہی ہے, اس کے وہ جو کانفلکٹ ہے اس کا بیسک انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ تمام مائنورٹیز کی الیجنس کو حاصل کر سکے. چونکہ وہ نہیں کر سکتی اور چونکہ وہ ایران پر زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اس لیے وہاں پر کانفلکٹ بڑھ رہا ہے. یہ سب سے اہم بات آ جاتی ہے. اگر آپ کو سولوشن چاہیے, اگر آپ کو کوہیشن چاہیے, تو اسرائیل اور فلسطین کو بھول جائیے, وہ ایک بالکل معمولی سا معاملہ ہو کے رہ گیا ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں جو کوآپریشن کی ضرورت ہے, اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں, ان فاؤنڈیشنز کو مضبوط کرنا ضروری ہوگا. اس لیے آپ کو ممالک میں گورننس بہتر کرنا ہوگی. جیسے ہی گورننس بہتر ہوگی اور سٹیٹ کی رچ بڑھے گی اور افیکٹونیس بڑھے گی, تو امید یہی ہونی چاہیے کہ کلچرل, سوشل اور اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ دوبارہ یونیفائی ہو جائیں گے, اور پھر افیکٹولی آپ اس علاقے کو پھر دوبارہ ایک سٹیبل قسم کا علاقہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ ایک ناسور بن کے رہ جائے گا.
عارف انصار صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر زبیر اقبال نے بھی کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازع ہے وہ ایک تقریباً ایک ایسے سٹیج پر آ گیا ہے کہ جہاں فریقین سمجھنے لگے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور بہت عرصے تک چلتا رہے گا, اور ہم نے ایران اور سعودی عرب کی رقابت کی بھی بات کی, لیکن جو ایک بہت بڑا اور تنازع مشرق وسطی میں ابھرا ہوا ہے اس وقت وہ شام کا مسئلہ ہے, اور شام کے بارے میں بھی ڈیوائیڈڈ ہے مشرق وسطی میں اوپینین. کچھ قوتوں کا مطالبہ یہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کو ختم کر دیا جائے, خاص طور پہ ترکی جو ہے اس سلسلے میں پیش ہے, جبکہ بعض قوتیں یہ نہیں چاہتی ہیں, بعض قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہاں امن قائم ہو. تو اس تنازع کا مشرق وسطی کے عدم استحکام پر کتنا اثر ہوا ہے؟
بہت بڑا اثر ہوا ہے, بلکہ جس نے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا رہا ہے کہ ایک قسم کا ابھی تو پیوٹل مسئلہ عرب اسرائیلی یا فلسطین اسرائیل والا نہیں رہا, بلکہ سیریا ہی سٹیج پہ اس وقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ابھر کے آئے ہیں ان کی موٹیویشنز میں اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور جو آئیڈیالوجی جہاں سے ابھری, ایجپٹ کے جو آئیڈیالوگس تھے, البناز وغیرہ, ان سب نے اس معاملے سے کافی انسپریشن حاصل کی, اور یہ ان کی اب جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی فاؤنڈیشن میں شامل ہے. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ اس وقت سامنے کچھ اور ہے. سیریا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس طرح سے ایولیوشن ہوا ہے کہ ٹھیک ہے, نان سٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن جو ابھرا ہے اب 911 کے بعد جو ایک ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے, تو وہ بھی کمپلیکیٹ ہو گیا ہے کہ وہ اس میں بھی ایک قسم کے نان سٹیٹ ایکٹر نہیں رہے. نان سٹیٹ ایکٹر جو ہیں اس میں اب پروکسی والا ایلیمنٹ دوبارہ آنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ ہے کہ گلوبل پاور ٹسل جو ہے وہ بھی نان سٹیٹ ایکٹرز کے اوپر پلے آؤٹ ہو رہی ہے. جس طرح ہم نے سیریا میں دیکھا کہ روس کا کردار اپنی جگہ رہا ہے, اور جو ریجیم چینج کا کانسیپٹ ہے وہ وہاں مغرب کی طرف سے ابھی بھی یہ پوزیشن ہے کہ اس کے باوجود کہ آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں کہ اسد صاحب کو جانا پڑے گا. اچھا, لیکن ایران کی طرف سے ظاہری بات ہے اس کی مخالفت ہے, تو ایران کا جو سٹیج پہ آنا, وہ اس کی امپورٹنس کا بڑھنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اس کا کلیدی کردار ہو گیا ہے کہ گراؤنڈ میں جو سچویشن میں ہیلپ کر سکتا ہے, انفلوئنس کر سکتا ہے زیادہ, وہ ایران ہے. کیونکہ ایران کا انفلوئنس ہے حزب اللہ کے اوپر بھی, جو کہ نان سٹیٹ ایکٹر ہے, اور اسرائیل اور اس علاقے میں وہ کافی ان کا اثر و رسوخ ہے, لبنان میں بھی. تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایس اور القاعدہ کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں بھی وہ بڑا کلیدی کردار پلے کر رہے ہیں, سیریا میں خاص طور پہ, اور اب تو حزب اللہ شاید عراق میں بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں صرف القاعدہ اور آئی ایس شامل نہیں ہے, لیکن سیریا میں جو چیز ایپٹومائز ہو رہی ہے یا جو ایک سمبلائز ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو گلوبل پالیٹکس, پاور پالیٹکس ہے, وہ بھی مکس ہو گئی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عرب سپرنگ کا فینومینن جو چل رہا تھا وہ شروع تو چینج کی اس سے ہوا, لیکن ایک دفعہ پھر اس نے مڑ کے سٹیٹس کو کی طرف چلا گیا ہے. تو مڈل ایسٹ کا جو مسئلہ بنتا جا رہا ہے یہی ہے کہ کوئی چیز چیز سٹیٹس کو پہ نہیں رہ سکتی, چینج ہونا ہے. اب وہ چینج جو ہے جس طرح آج کل کہتے ہیں آپ کے سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ خود ہی چینج لائیں, تو وہ سب سے اچھا اگر نہیں لائیں گے تو پھر وہ زور پہ آئے گا. تو اب وہ مڈل ایسٹ چینج تو ہو رہا ہے, لیکن سیریا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلوبل پاور ٹسلز ہے وہ اپنی جگہ پلے آؤٹ ہو رہی ہے, نیشنلسٹ فورسز جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پلے آؤٹ ہو رہی ہیں, اور پھر آئی ایس اور القاعدہ والا فیکٹر ہے وہ بھی اپنی جگہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے.
طلعت وزرات صاحبہ یہ بتائیے کہ جو چوتھا فیکٹر ہے وہ یمن کا فیکٹر ہے, جہاں پر ہوتیز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایران کی حمایت حاصل ہے, وہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے مڈل ایسٹ کی عدم استحکام میں؟
جی ہاں, پورا خطہ ہی عدم استحکام کا شکار ہے, تو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے مختلف ممالک میں, اور یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا عرب سپرنگ سے, جو کہ میرے نظر میں ایک بہت اچھا موقع تھا کہ عرب دنیا میں جمہوریت آ جائے. مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ میرا خیال ہے کلیدی مسئلہ ہے, اور یہ اور مسائل کسی حد تک اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا عرب عوام میں, اور بلکہ مسلم عوام میں, ساری دنیا میں یہ ایک فیلنگ ہے, ایک ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے. اس وجہ سے جب لوگ دیکھتے ہیں, عوام دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو پیسا جا رہا ہے, ان کے جو رائٹس ہیں جو یو این نے ان کو ریزولیوشن میں دیے تھے وہ تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں, تو ایک ریڈیکلائزیشن کی صورت ہوتی ہے. اب ریڈیکلائزیشن ڈفرنٹ فارمز لے رہی ہے. یمن میں جو مسئلہ ہو رہا ہے, میں کافی اتفاق کرتی ہوں زبیر صاحب نے, ڈاکٹر زبیر اقبال نے جو کہا کہ سعودی عرب کو اور ایران کو تو الائنس ہونا چاہیے تھا, انہوں نے جو مثال دی ہے تیل کی, اس میں جب تک وہ کوآپریٹ کر رہے تھے سب آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کا فائدہ تھا. اب وہ لوگ دوسرا چیز جس میں دیکھیں, دونوں داعش کے خلاف ہیں, دونوں آئی ایس کے خلاف ہیں, تو آج کل یہی بڑے مسائل ہیں. اگر یہ دونوں اپنی پالیسیز کو تھوڑا کوآرڈینیٹ کر لیتے اور ساتھ میوچول بینیفٹ کے لیے ساتھ کام کرتے, تو میرا خیال ہے یہ جو ساری اور مسائل ہیں یہ تھوڑے سے کم کمپلیکیٹڈ ہو جاتے. مثلاً سیریا میں یہ دونوں ممالک بھی کمپیٹ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ سیرین سچویشن جو ہے وہ خالی ان کے کمپٹیشن کی وجہ سے ہے, وہ ایک بہت کمپلیکس سچویشن اختیار کر گئی ہے. لیکن ان دونوں کی رائیولری کنٹرول ہونے سے میرا خیال ہے بہت بہتری کی صورت ہو سکتی تھی, لیکن اس کا امکان ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. ان کے نیگوسیشنز ہی نہیں ہو رہے ہیں, انہیں آپس میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے, جس کے نتیجے میں پورے خطے کو میرا خیال ہے فائدہ ہو اگر یہ کر سکیں یہ کام. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی اور کو باہر سے جا کے سیریا میں چینج لانے کا حق ہے, یا یمن میں لانے کا ہے, یا کہیں بھی لانے کا ہے, وہ اس ملک کے لوگوں کا حق ہوتا ہے. لیکن ڈیموکریسی میری یہ امید ہے, یہ میرا خواب ہے کہ الٹیمیٹلی مشرق وسطی میں بھی ڈیموکریسی آ جانا چاہیے. ڈیموکریسی اندرونی فورسز سے آنا چاہیے, باہر سے امپوز نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈیموکریسی ایک ایسی چیز ہے جو بہت آہستہ آہستہ آتی ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک دن میں ڈیموکریسی آ جائے گی یا ایک مہینے میں آ جائے گی, تو مگر اس کی اس سمت میں کچھ موومنٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی تمام ریجنل ممالک کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا, ڈائیلاگ شروع کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر وہ جو چینج کی پروسیس ہوگی اس سے سب خائف ہوں گے. ایران سمجھے گا کہ یہ سعودی عرب کچھ کر رہا ہے, سعودی عرب سمجھے گا کہ ایران سب کچھ آرکیسٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک ان کا ڈائیلاگ بہت ضروری ہے, اور الٹیمیٹلی تو آئی تھنک سب کا آبجیکٹو, سب کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی ہو اس علاقے میں. لیکن ڈیموکریسی کے لیے آپ کو ڈیموکریٹک فورسز کا ہونا ضروری ہے. وہاں پر زیادہ تر گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ایجپٹ میں ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ آ گیا, اس کو کس طرح ٹاپل کر دیا گیا. تو ابھی ڈیموکریسی کے میرا خیال ہے وہ جو روٹس ہیں یا وہ بالکل ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں, بہت کمزور پودا ہے یہ.
جاوید حفیظ صاحب, وہ ابھی جو محترمہ بات کر رہی تھی ڈیموکریسی کے بارے میں, ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اندر سے ہی آتی ہے, اور عرب اسپرنگ کا بھی حوالہ دیا گیا. یہ محسوس ہوتا تھا جب یہ عرب اسپرنگ کا آغاز ہوا ہے, کیا مشرق وسطی کے ملکوں میں بھی شاید وہ جمہوریت آ جائے گی, اور جو اس کا انجام ہوا وہ آپ کے سامنے, وہ کیا فیکٹرز تھے جنہوں نے جمہوریت کی اس تحریک کو جسے عرب اسپرنگ کہا گیا نیست و نابود کر دیا؟ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ فرمائیں گے سلسلے میں.
جب صاحب بات یہ آ جاتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے, اور وہ سسٹم جو ہے وہ ایک پینڈولم کے طور پہ بنتا ہے. یاد رہے کہ جب چینجز آتے ہیں تو ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں, وہ گریجولی آپ کو بیلنس ملتا ہے درمیان میں. اس لیے ٹھیک ہے کہ ڈیموکریسی آنے کے بعد ایجپٹ اور دوسرے ممالک میں جو حالات ہوئے اور جو ڈکٹیٹرشپ واپس آ گئی, وہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے, لیکن اس میں حیران نہیں ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ ڈیموکریسی کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے بہت سے ایکشنز لینے پڑتے ہیں, اور اس کو دوبارہ ایک بیلنس میں لانے کے لیے ہر قسم کی فورس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. یہ سوچنا کہ ایجپٹ یا دوسرے ممالک میں ایلیٹس آسانی سے اپنی پریولیجز کو چھوڑ دیں گے اور وہ ہر عام آدمی کو ووٹ کرنے کا حق دے دیں گے, یہ غلط فہمی کی بات تھی. ظاہر ہے جب تک ان کے پاس فورسز ہیں, جب تک ان کے پاس پاور ہے, خاص طور پہ جب تک ملٹری ان کے ساتھ ہے, تو وہ یہ کرنے کی کوشش یہی کریں گے کہ اپنے آپ کو پرزرو کریں. لیکن دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے امید یہ رکھنی چاہیے کہ چینج آئے گی. ایک تو گلوبل ایفیکٹ ہے. گلوبل ایفیکٹ میں یہ ہوا ہے کہ جو ایلیٹس ہیں ان کو اپنی ویلتھ اور اپنی پاور کو پرزرو کرنے کے لیے ملک کے اندر ہی آٹوکریٹک رول لگانے کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ وہ اپنے ریسورسز کو ملک سے باہر لے جا سکتے ہیں. اس لیے ان کے پاس اتنی ول پاور نہیں ہوگی اور اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پرزرو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خون خرابہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یقیناً ایجپٹ میں ہوا ہے, لیکن اس سے کم ہوا ہے جتنی کی امید کی جا سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گلوبلی اثر انداز ہو, دوسرے ممالک اور دوسری کنڈیشن اثر انداز ہو رہی ہیں. اب یہی دیکھ لیجئے کہ اکنامک ریسورسز جن کی ایجپٹ یا دوسرے ممالک کو ضرورت ہے, ان کو نہیں مل رہی, کیونکہ وہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے اور وہاں پر آٹوکریٹک رول ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ بھی جو ہے وہ یقین نہیں رکھتی کہ وہ ممالک جو ہیں وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ریسورسز کو ٹھیک طرح سے استعمال کر سکیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ امید تو رکھنی چاہیے کہ انٹرنل فورسز اور گلوبل فورسز جو ہیں وہ ان ممالک کو فورس کر دیں گی کہ وہ ڈیموکریسی کی طرف چل دیں. آیا وہ پوری ڈیموکریسی ہوتی ہے, آیا وہ ہاؤس آف کامن سائڈ ڈیموکریسی ہوتی ہے, یا وہ کسی اور قسم کی ڈیموکریسی ہوتی ہے, کتنا اس میں وقت لگتا ہے, وہ تو دیکھنا ضروری ہے. لیکن ایک یقیناً بات ضرور ہے کہ جب یہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا. اس میں وقت ضرور لگے گا, لیکن ڈیموکریسی یقیناً آ جائے گی. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ کب تک ممالک جو ہیں اور جو گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنی گورننس کو اتنا افیکٹو کر لیں کہ لوگ ان کے ساتھ کوآپ کرنے کے لیے تیار ہوں.
صاحبان, میں ایک اسٹیشن آئی ڈی لوں گا, جس کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
صاحبان, قبل اس کے کہ ہم اس سوال پر جائیں کہ معاہدہ ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں کیا اثرات ہوں گے اور دنیا کو کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے, ایک سوال عارف انصار صاحب آپ سے میرا یہ ہے کہ یمن میں جو اس وقت صورت حال ہے, اس میں مغرب کی طرف سے کوئی شدید رد عمل وہاں کی گورنمنٹ کے ٹاپل ہونے پر نہیں آیا, اس کا کیا سبب آپ کو نظر آتا ہے؟
جی اس کے ملنے کے لیے آئے ہیں لیکن آپ کی بات صحیح کہ بہت شدید نہیں آیا, اور اس کی وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے ذکر بھی کیا اپنی اس ڈسکشن میں کہ ایران اور سعودی عربیہ کا ایک جو کامن اینیمی ہے وہ آئی ایس ہے, اور وہاں بھی یمن میں بھی جو ہے جو ہوتیز ہیں وہ القاعدہ کے خلاف بڑے افیکٹولی لڑائی کر رہے ہیں اور کاؤنٹر کر رہے ہیں, اور مغرب کی طرف سے بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں بھی, اور انہوں نے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی نہیں. تو سعودی عرب کی طرف سے بھی ملا جلا رجحان آیا ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا جو اس وقت جو اینیمی ہے وہ تو القاعدہ ہے آئی ایس کے علاوہ, اور القاعدہ ہندی عربین پیننسولا جسے اے کے ایف پی کہا جاتا ہے وہ یمن میں کافی اسٹرانگ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کہ اگر وہاں پہ مسئلہ جو ہوا وہ تو وہی ہوا کہ اتنی پولرائزیشن ہے, سیکیورٹی کنسرنس پیراماؤنٹ ہیں, گورننس ہو نہیں سکتی, تو وہ بڑا پیچیدہ کر دیتی ہے معاملے کو. تو مغرب کی طرف سے یہ سمبل گیا ہے یا میسج گیا ہے کہ ایز لانگ ایز وہ جو ہیں ہوتیز جو ہیں وہ جو کیمپین اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے اس میں خلل نہیں ڈالتے, تو لگتا ایسے ہے کہ کوئی ان کی طرف سے اس کی بہت زیادہ کرٹیسزم نہیں ہے.
اچھا تلت, تو وزارت صاحبہ ایک ابھی حوالہ دیا تھا ڈاکٹر زبیر اقبال نے بھی تیل کے بارے میں کہ تیل پیدا کرنے والے دونوں ملک ہیں, لیکن آج کی دنیا جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج امریکہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے, اور جو کسی زمانے میں کنسپٹ ہوتا تھا پیٹرو ڈالر کی سیاست کا, مشرق وسطی میں اس کا اثر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے معاملات میں عرب ملکوں کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے یا تیل پیدا کرنے والے ملکوں کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے؟
جی میرا خیال ہے کہ یہ تو اس سے بھی نظر آتا ہے کہ تیل کی قیمتیں کتنی گرتی جا رہی ہیں, جو کہ کسی بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹری کے فیور میں نہیں ہے. سعودی عرب شاید آج کل یہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کے اس سے ایران کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ ان کا سب کا مشترکہ نقصان ہے. امریکہ نے جو آئل, ایک تو خیر ان کے یہاں آئل پروڈکشن بڑھ بھی گیا ہے, لیکن دوسرا میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے عراق سے اور مشرق وسطی کے ان ممالک سے جہاں آج کل بے چینی پھیلی ہوئی ہے اور انسٹیبلٹی ہے, وہاں سے آئل لے جا کے سٹور کر دیا ہے کیلیفورنیا کے علاقے میں, خاص سٹوریج بنائی گئی ہے وہاں, وہ سٹور کر لیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ سب جو ہے یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے آپس کے چپکلش اور کانفلکٹس کی وجہ سے ہے کہ ان کا اثر کم ہو گیا ہے, اور دیگر جو ممالک ہیں وہ اپنا سیز معاملے میں بڑھا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب اوپیک ایکٹیو تھی تو کتنا پاسا بدل گیا تھا, بالکل پاسا پلٹ گیا تھا, لیکن اب ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے جس میں بیکاز اس لیے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ایک خانہ جنگی کا شکار ہیں, خاص طور سے لیبیا, عراق اور ممالک جہاں آئل پروڈیوس ہوتا تھا. سعودی عرب ابھی تک سٹیبل ہے, لیکن سعودی عربیہ کی جو اپروچ ہے وہ اس وقت ذرا نیگیٹو ہے کہ کسی طرح ایران کو چیت کر دیا جائے, چاہے اس میں خود اپنے آپ کو شدید نقصان پہنچ جائے. تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ جیسے ریشنلٹی آتی جائے گی دوبارہ اس ایکویشن میں, اس صورتحال میں, تو میرا خیال ہے اور جتنے جلدی آ جائے وہ ریشنلٹی, جتنے جلدی آ جائے وہ سمجھ کہ کس طرح سے ان کو اپنی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے, کس طرح سے انہیں اپنے علاقے کو انسٹیبلٹی سے نکال کے اسٹیبلٹی کی طرف لے جانا ہے, اور چونکہ یہ طاقتیں ابھی ڈیموکریٹک فلی نہیں ہیں, فلی کیا کوئی بھی ڈیموکریٹک نہیں ہے, تو انہیں یہ بھی اتنی دلچسپی ڈیموکریسی میں نہیں ہے. چلے اگر ڈیموکریسی کی طرف نہیں موو کرتے, کم از کم گڈ گورننس اور امپاورمنٹ آف پیپل, کیونکہ ڈیموکریسی کا بھی مقصد یہ ہے کہ لوگ امپاور ہوں, اور اگر ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی وہ نہیں اپنے لیے سوٹیبل سمجھتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ امپاورمنٹ آف their people, وہ تو ان کا آبجیکٹو ہونا ہی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس علاقے کو واپس اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے, ورنہ جو انہوں نے ابھی لوز کیا ہے اس سے کہیں زیادہ مستقبل میں لوز کریں گے. اور ان کے جو ایڈورسریز ہیں, مین ایڈورسری سب کا اسرائیل ہے, چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ عرب دنیا ہو, اسرائیل از اے کامن اینمی. تو وہ اگر نئی اسٹیبلٹی کی طرف اور ریشنلٹی کی طرف واپس آئیں گے تو میرا خیال ہے وہ راستہ ہموار کر دیں گے اپنے ایڈورسریز کے لیے کہ وہ آئیں اور فائدہ اٹھائیں.
اچھا جاوید حفیظ صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دو اور بڑی قوتیں ہیں دنیا میں, روس اور چین, ان کا کیا رول آپ مشرق وسطی میں دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, دونوں کا بہت اہم رول ہے اور وہ ہم نے دیکھا ہے سیرین کرائسس میں. وہ دونوں جو ہیں وہ دمشق کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کاؤنسل میں سیریا کے خلاف, حافظ الاسد کے خلاف کوئی قرارداد جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دی. تو اس لحاظ سے تو ان کا, لیکن وہ پہلے والا جو تھا جو اثر رسوخ تھا جو سوویت یونین کے زمانے کا تھا وہ تو نہیں رہا, لیکن اس وقت بھی چین اور روس جو ہیں وہ امپورٹنٹ پلیئر ہیں مڈل ایسٹ میں. اور ان کا ایک طرح سے ایسا رول بنتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو جو ہے وہ قائم رہے. اس سے پہلے زبیر اقبال صاحب نے بات کی تھی کہ پورے علاقے میں جو ہے وہ سٹیٹ کمزور ہوئی ہے. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں, اور اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ سٹیٹ کے ساتھ گورنمنٹس بھی بہت کمزور ہوئی ہیں, اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ عرب سپرنگ کے بعد سے پورے علاقے میں بڑی فریجلٹی آئی ہے. یعنی جو حکومتیں بڑی مصنوعی طور پہ بہت لگتا تھا کہ بہت مضبوط ہیں اور بہت ان کی گرفت ہے, وہ ایک دم وہ بالکل ڈھیلی پڑ گئی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ایتھنک موومنٹس ہیں اور جو سیکٹیرین موومنٹس ہیں, یہ سیکٹیرین آسپیکٹ جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ سے بہت دراڑیں آئی ہیں پورے پورے مڈل ایسٹ میں. اور ابھی بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ جمہوری روایت جو ہے اس کے لیے تو خیر ظاہر ہے کہ روس میں یا چین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا, لیکن جمہوریت جو ہے وہ اس علاقے میں آہستہ آہستہ آئے گی. آج سے کچھ سال پہلے جمہوریت کو امپوز کرنے کی کوشش کی اور وہ ناکام ہوئی. پورے علاقے میں کوئی جمہوری روایت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. اور ایک بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ خلیجی ممالک جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ عرب سپرنگ کا کوئی خاص اثر نہیں آیا, اس لیے کہ وہاں پہ ٹرائبل لیول کے اوپر لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے. تو وہ پارٹیسپیشن اپنی جگہ جو ہے وہ ضروری ہے, گڈ گورننس اپنی جگہ ضروری ہے. اور چین اور روس کا بہرحال اگر کوئی پولیٹیکل چینج جو ہے وہ زبردستی سے لانے کی کوشش کی گئی تو وہ اس کو اپوز ضرور کریں گے.
اچھا, اب آتے ہیں معاہدے کے ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے. ڈاکٹر زبیر اقبال
جی,
اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے عبوری کسی شکل میں کسی صورت میں
جی,
اور ایران کو کچھ ریلیف مل جاتا ہے سینکشن سے
جی,
اور اپنے آپ کو توجہ دے سکتا ہے, تو آپ کے خیال میں سعودی عرب کا رد عمل کیا ہوگا اس پر؟
دیکھیے, سعودی عرب کی بات جو ہے بڑی کمپلیکیٹڈ سی بات ہے. سعودی عرب بیسیکلی جو چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی اپنی اور اس کے ارد گرد جو نیئر نیبرز جو ہیں ان کی سیکیورٹی اسٹیبلٹی قائم رہے. اسی بیسس پہ وہ دیکھے گا کہ ایران کے ساتھ کس قسم کے تعلقات پیدا ہو رہے ہیں. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ اس ریجن کی طرف گلوبلی دیکھتا ہے, انڈیویجول کنٹریز کے بیسس پہ نہیں دیکھتا. اس کا ایک آبجیکٹو ہے کہ اس علاقے کو سٹیبلائز کیا جائے تاکہ وہاں سے کچھ سیکیورٹی اور دوسری پرابلمز امریکہ کے لیے یا مغربی ممالک کے لیے دوبارہ پیدا نہ ہوں. اگر اس نیگوسیشن کے بعد اور اگریمنٹ کے بعد آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ایران سعودی عربی کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتا ہے, تو پھر یہ ایک پازیٹیو سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف کہ مغربی انٹرسٹ جو ہیں وہ پوری طرح سے حاصل ہو سکتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک اسٹیبلٹی یا ریجنل اسٹیبلٹی جو ہے اس کے لیے بھی کام ہو سکتا ہے. بات سب سے اہم جی بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن میں ISIS یا دوسرے اسی قسم کے جو موومنٹس ہیں ان کا کیا مقصد ہوگا, وہ کیا چاہتے ہیں. اگر وہ موومنٹس بیسیکلی نیشنلسٹک موومنٹس ہیں جیسا کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ ہیں, تو پھر اس قسم کے ایگریمنٹ کے بعد اور سٹیبلٹی کو حاصل کرنے کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ ان کی نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ سکیں, اور اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس معاملے میں ایران ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتا ہے جس کے تحت وہ عراق کے اوپر اثر انداز ہو, تو پھر امید یہی ہونی چاہیے کہ اس قسم کے ایگریمنٹ کی وجہ سے سٹیبلٹی بڑھے گی. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ ایگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے, اور جو اس وقت ایک قسم کا لیک آف ٹرسٹ ہے اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایگریمنٹ کے بعد بھی اتنی انسرٹنٹی رہے گی کہ آپ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ڈیکیڈز استعمال کریں گے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ نے جو بات کہی کہ نیشنلسٹک کو موومنٹ نظر آتا ہے, لیکن بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سیکٹیرین ہے جیسے آئی ایس ہے یا القاعدہ کا ہے, تو اس کو آپ نیشنلسٹک کیسے کریکٹرائز کریں گے؟
دیکھیے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے
جی,
اس کے پرپسز کیا ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ بیسیکلی ڈس انفرنچائزمنٹ تھی جو کہ عراق میں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ سیریا میں ہوئی جہاں پر میجورٹی ٹرائبز جو تھے وہ ڈس انفرنچائز کر دیے گئے. ایسے کنڈیشن میں نارملی جو ریسپانس ہوتا ہے, آپ اس کو ٹرائبل کہہ لیجئے نیشنلسٹک کہہ لیجئے, اس کا بڑا نیرو سبجیکٹو ہوتا ہے. پھر وہ نیرو آبجیکٹیوز کو استعمال کرنے کے لیے جو انٹرسٹڈ پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سپورٹ کو تقویت ملے. جہاں تک آئی ایس کا تعلق ہے, یہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ تھی, ایک ٹرائبل موومنٹ تھی, لیکن اپنے آپ کو اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس نے ایک اسلامی انداز اختیار کرنے کی کوشش کی. یہ آئی ایس کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے سعودی عربیہ بھی یہی کرتا ہے, سعودی عربیہ بھی اسلام کو استعمال کرتا ہے, اسی طرح ایران اسلام کو استعمال کرتا ہے. اسلام کا نام بدنام کرنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں اگر ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے آئی ایس کو خاص نئی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ضروری سوچنا ہے کہ اگر آپ اس کو مذہب کا رنگ دے دیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ, پھر آپ اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکتے. اگر آپ کو سالو کرنا ہے تو اس کو واپس اسی مقام پہ لائیے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی کہ اکنامک انٹرسٹ, پولیٹیکل انٹرسٹ اور گورننس انٹرسٹ جو ہیں وہ اہم ہیں, ان کو آپ پراپرلی سالو کریں. اگر آپ ان کو ایکٹیولی پراپرلی سالو کرنے کے لیے تیار ہیں تو اسلام کو استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا.
عارف انصار صاحب, اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ مشرق وسطی میں ہے, جو ابھر رہا ہے اور جس کو ساری دنیا محسوس کر رہی ہے, اپنے لیے بھی خطرہ, وہ آئی ایس ہے, داعش. کیا ایران سے کوئی افہام و تفہیم ہوئے بغیر آئی ایس پر قابو پانا ممکن ہوگا؟
مطلب وہ آسان ہو جائے گا, یہ پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کے آ جانے کے بعد جو ہے مسئلہ جو ہے ایک دم جلدی سے حل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کی کیمپین آئی ایس کے خلاف, القاعدہ کے خلاف جو اب فینومینن بن رہا ہے, جو کہ آئی ایس این ایسوسیٹس جس طرح کہ القاعدہ این ایسوسیٹس کا تھا, اب آئی ایس این ایسوسیٹس کہہ سکتے ہیں ہم, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ آئی ایس کا اثر و رسوخ اب پاکستان افغانستان کی طرف بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ بڑھ رہا ہے, اور وہاں بھی القاعدہ این ایسوسیٹس بھی ہیں. تو جو ایران سعودی عربیہ کا ہے, شیعہ سنی کی جو ڈیوائڈ ہے جو کہ ہسٹورک ہے, چلتی رہی ہے, اب وہ مختلف فارمز میں ابھرتی رہی ہے اور اب وہ مینیفیسٹ کر رہی ہے اپنی ایک اور طریقے سے. اور پھر اس میں یہ بھی کہنا ضروری ہے, پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی کہ سعودی عربیہ اور ایران کا جو ڈیوائڈ ہے شیعہ سنی کو, اس کو باہر کی پاور نے یوز بھی کیا ماضی میں اور اس کو ایکسپلوائٹ بھی کیا, اور اس میں یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں ذرا ایک ون سائڈڈ رہی کہ اوور دا ٹائم وہ سنی ممالک کی طرف تو قریب چلے گئے لیکن ایران اور جو شیعہ ممالک سے ان سے بہت دور ہو گئے, جو کہ اب یہ کریکشن ایک ہو رہی ہے. دوسری طرف چین اور روس کا جو ہے وہ مختلف قسم کی پوزیشنز رہی ہیں, تو اگر یہ عالمی پاورز جو ہیں ان کا بھی آپس میں اس چیز پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ وہ اس ایلیمنٹ کو نہ یوز کریں, جو کہ کولڈ وار ٹائپ میں شاید زیادہ یوز ہوا تھا, تو وہ یہ جو آئی ایس یا اے کیو یا اس طرح کے جو گروپ اب بن رہے ہیں ان کے خلاف جو جنگ ہے وہ کافی افیکٹو ہو سکتی ہے. اور اس وقت یہ خوف ہے چین اور روس کے درمیان کہ امریکہ شاید یا مغرب یا نیٹو جو ہے یونیلیٹرلی مڈل ایسٹ کی شیپ چینج کر رہا ہے شاید, مطلب ناٹ نیسسری ڈائریکٹلی, لیکن جو عوامل شامل ہے اس میں اور وہ شاید اس سے پیچھے رہ جائیں, تو ان کی طرف سے بھی اسی وجہ سے کچھ عوامل اب سامنے آ رہے ہیں جو کہ اس کو اور کمپلیکیٹ کر رہے ہیں جو سیریا میں خاص طور پہ آیا ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز وار آن ایکسٹریمزم کیمپین اینڈ اگینسٹ ایکسٹریمزم جو چل رہی ہے اب وہ ایک تھرڈ اسٹیج میں داخل ہو رہی ہے جس کے عوامل میں آئی ایس این ایسوسیٹ اینڈ اے کیو این ایسوسیٹ شامل ہیں. اچھا ایک اور پوائنٹ میں اس وقت لانا چاہتا ہوں کہ
پلیز
وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب جو یہ 13-14 سال کی جنگ لگی ہوئی ہے اس میں, اور یہ طلعت صاحبہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ریڈیکلائزیشن ہے سوسائٹیز میں وہ بہت بڑھ گئی ہے, ریلیجیس کنزرویٹزم پیک پہ ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو اب اس کے آؤٹ کمس کیا نکلیں گے اور وہ کیا ان کے خطرات ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے میں یہ ایک ون نائٹ شو نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس کو بھی ٹائم لگے گا کہ اس کو کس طرح سے موڑا جائے اور کس جو خطرناک رجحانات کی طرف ہے اس سے موڑا جائے. اور اس میں اب جو گورننس نہیں ہوئی سالہ سال سے وہ اب ظاہری بات ہے اس کے نتیجے نکل رہے ہیں کہ ویک اسٹیٹس جو تھے جو صرف نام پہ تھے, کیپیٹلز میں پاور تھی اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہم تو بہت ایک اسٹیٹ ہیں لیکن باقی کوئی چیز نہیں تھی کہ پولیٹیکل اکنامک سروسز پرووائڈ کرنا, سیکورٹی ایک اسٹیٹ کو تحفظ دینا, وہ اب ایک بہت ہی مشکل اور کمپلیکیٹڈ فیکٹر بن گیا. تو آئی ایس کو کاؤنٹر کرنے میں بھی صرف یہ سارے عوامل شامل ہیں یا القاعدہ یہ جو فینومینل ایک ہے نان اسٹیٹ ایکٹر کا جس میں کہ کردز بھی شامل ہیں, ہوتی جیسے گروپ بھی شامل ہیں جو کہ کافی افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں آئی ایس اینڈ القاعدہ کے خلاف, لیکن ایک ساتھ وہ ایک فیئر بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ مغرب پیس کی طرف سے ایسی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں کہ ایسی گروپ کی ایسپریشنز کو فیوچر میں بڑا دھیان دیا جائے گا, تو وہ ایک اور فیئر کریٹ ہو رہا ہے.
اچھا محترمہ تلت وزارت صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک اور ممکنہ سینریو یہ ہے کہ یہ معاہدہ سرے سے ہو ہی نہ سکے, اس لیے کہ ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی اپنا بہت کچھ اسٹیک پر لگایا ہوا ہے اور اب وہ کچھ تلخیاں نظر آ رہی ہیں. مثلا انہوں نے ایران میں تہران میں یہ بات کہی ہے کہ 9 اور ممبر ہیں ایٹامک کلب کے, ایک ہمیں کو کیوں روکا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے, فرض کیجئے یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو آپ کے خیال میں دنیا کو کس طرح ریئیکٹ کرنا ہوگا اس کے اوپر اور کیا صورتحال بنے گی؟
میرا خیال ہے ایران کے پریزیڈنٹ نے جو بات کہی ہے لاجیکلی تو وہ بالکل صحیح لگتی ہے کہ اسرائیل نیوکلیئر پاور ہے اور نیوکلیئر پاورز موجود ہیں. ایران کے اس کہنے کے باوجود ایران کے جو انہوں نے بہت ہی آئیڈیولوجیکل ایک سٹینڈ اس پہ لیے, وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے قانون
اسرائیل کے بارے میں کوئی آفیشیل بات تو نہیں ہے نا.
آپ
اسرائیل جو ہے وہ کوئی نیوکلیئر کلب کا ممبر نہیں ہے, اس کے بارے میں آفیشلی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایران کا اپنا ایک موقف یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے.
نہیں بالکل ہے, اس لیے کیونکہ اسرائیل نیوکلیئر پاور تو ہے, سب کو پتا ہے. فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ تک کیلکولیشنز آتی رہتی ہیں کہ ان کے پاس کتنے نیوکلیئر ویپنز ہیں. مشرق وسطی کی واحد نیوکلیئر پاور ہے اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے, اس کے بارے میں کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں, میرے پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایران کے پریزیڈنٹ کی سٹینڈ بہت لاجیکل لگتی ہے مجھے, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی یہ سٹینڈ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جنگی قانون کے تحت جنگ کے دوران بھی آپ غیر متعلقہ لوگوں کو نہیں مار سکتے ہیں, جو لوگ کمبیٹنٹس ہیں انہیں خالی آپ اٹیک کر سکتے ہیں, خواتین اور بچوں کو آپ نہیں مار سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر ویپنز کے استعمال میں یہ فرق آپ برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں, لہٰذا ان کی یہ سٹینڈ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز اسلامک لحاظ سے انڈیزائربل ہیں. تو بہت سے ممالک ان کے اس آئیڈیولوجیکل سٹینڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلوئے ہے اور اصل میں ان کی پالیسی ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز حاصل کریں. تو میرا خیال ہے کہ نیگوسیشنز ایک اچھی چیز ہے اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ ناکام ہو جائیں گے. میرا خیال ہے اگر دونوں سائڈ تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کریں گی تو مجھے خاصا امکان ہے کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں.
اچھا جاوید حفیظ صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیسا کہ خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ اسرائیل کے بارے میں آفیشلی یہ بات نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے، لیکن اگر ایران ایکوائر کر لیتا ہے یہ کیپیبلٹی تو مشرق وسطی میں پہلا ملک ہوگا ایٹمی ہتھیار بنانے والا یا ایکوائر کرنے والا کیپیبلٹی، تو اس صورت میں کیا مشرق وسطی کے بقیہ ممالک کو اپنے آپ کو تھریٹن فیل کریں گے، اس لیے کہ اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس کے حریف ممالک بھی ہیں؟
جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ سوال ایگزامپٹیو ہے، کیونکہ ایران ابھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانا چاہتے.
جی
انہوں نے بار بار اس چیز کو
بار بار کہا ہے. جی بالکل کہا ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر جو ہے وہ پاور جو ہے اس کو پرامن جو ہے وہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں.
صحیح.
لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ بجا ہے، کیونکہ اگر ایران اس طرف جاتا ہے جس کا احتمال جنیوا اکارڈ کے بعد کم ہو گیا ہے،
جی،
تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی مشرق وسطی کے ملک جو ہیں وہ تھریٹنڈ فیل کریں گے، اور ایک قسم کی ایک جو ہے وہ دوڑ شروع ہو جائے گی کہ اگر ایران نیوکلیئر ہو گیا ہے تو ہم نیوکلیئر کیوں نہ ہوں.
بالکل.
تو وہ بالکل وہ خطرہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور قائم رہے گا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ خطرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوگا، اور اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی ہو جاتا ہے، تو خلیجی ممالک میں اور مشرق وسطی میں جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں ٹینشنز کم ہوں گی، لیکن بالآخر ایران جو ہے ایک بڑی قوت کے طور پہ ابھر رہا ہے پورے علاقے میں، تو جو ہے ان دا لانگ رن میرے خیال میں خلیجی ممالک دوبارہ متحد ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان میں دراڑیں ہیں، اس میں تقسیم ہے، لیکن 5-10 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوبارہ پھر متحد ہوں گے ایران کے خلاف.
عارف انصار صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت سعودی عرب زیادہ ٹربل میں ہے، اس لیے کہ اس کے ایک طرف وہ عراق ہے جہاں پر داعش جو ہے وہ بڑی قوت سے ابھر رہی ہے، دوسری جانب یمن ہے جہاں اب حوثیوں کا کنٹرول ہے، تو کیا ان حالات میں اس کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ نہیں بڑھ جاتی ہیں؟
نہیں ہے، تو اسی لیے تو سعودی عرب ورڈ بھی اس وقت کافی زیادہ ہے ان تمام معاملات سے، اور وہ مغرب سے بھی شکایت مند بھی ہے ایران کے معاملے میں، لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ اسے پتہ ہے کہ ان کا جو الائنس ہے وہ اس کے ساتھ وہ بڑا ضروری بھی ہے، اور دوسری طرف اسی لیے وہ جی سی سی کوالیشن کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور آج ایجپشن صدر کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ کوئی عرب آرمی بنانی چاہیے اس وقت. اصل میں سب کو ریئلائزیشن ہے کہ جو یہ فینومینل جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اکراس دا بورڈ پلے ہو رہے ہیں، صرف ایک اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہو رہا. تو جب یہ فینومینل اکراس دا اسٹیٹ ہے تو ایک اسٹیٹ اس کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتا، کہ عراق یا سعودی عرب کے ہم نے تو اپنے گھر کے اندر سب ٹھیک کر لیا لیکن چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، تو آگ تو بڑھے گی آگے کی طرف، اور ان سب کو ریئلائزیشن ہے اور اس طرف بڑھنا بھی پڑے گا. اس کے علاوہ کہ نیشن اسٹیٹ اس چیز کے ساتھ فرکشن میں ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کرنی پڑے گی، ملٹی لیٹرل اپروچ، اور جو یہ امریکہ میں بھی ریسنٹلی کانفرنس ہوئی، کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم سمٹ ہوا، اس کی بھی جو لیسن ہے وہ یہی نکلا ہے کہ ملکوں کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ وہ اکیلے اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکیں، لیکن پھر اس کے ساتھ یہ کہ اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ نہ کیا جائے کہ اپنے پرزرو کرنے کے لیے یہ ایکپلوئے حاصل کر لیا جائے، لیکن سعودی عرب کے لیے یہ ایک لیسن ہے. اور دوسرا لیسن جو میں ایڈ کرنا پڑوں گا جو ایران اور سعودی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کریڈیبلٹی حکومتوں کی، ایران نے اپنی کریڈیبلٹی جس وجہ سے بنائی ہے وہ میرا خیال معلوم بھی ہے، اور یہ ہے کہ وہ ان ایشوز کے اوپر، فلسطین کے ایشو پہ اور ان پہ انہوں نے کافی اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے، وہ اچھی ہے بری وہ الگ بات ہے، مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں اپنے پرزرو کرنے کی کوشش میں انہوں نے ایک قسم کا کمپرومائز کیا ہر چیز پہ، اور جس کی وجہ سے اوور ٹائم انہوں نے لوز کی کریڈیبلٹی، اور اب وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ ان کو خطرات چاروں طرف سے لاحق ہو گئے ہیں. تو جو فیوچر میں اس وقت ہے وہ سعودیوں کے لیے بھی ہے، وہ جی سی سی کی طرف گریویٹیٹ کر رہے ہیں، ایجپٹ کو مسئلہ پڑا ہے، انہیں بھی ریئلائزیشن ہے، جارڈن کو، کہ جو اس وقت کنٹریز امیڈیٹ کرائسس میں ہیں جس طرح لیبیا، یمن جو کہ اسٹیٹ کولیپس ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اب نیبرز کی طرف، اور ان کی صورتحال کو بھی بہت خراب یا نازک بناتے جا رہے ہیں، اور اس کا ریئیکشن یا وہ جو رسپانس ہے وہ آٹومیٹک یہی ہے کہ ان کو یہ کوالیشنز کرنے پڑیں گے، ملٹی لیٹرل رسپانسز بنانے پڑیں گے.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، عارف انصار صاحب، طلعت وزارت صاحبہ، جاوید حفیظ صاحب. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے ویٹو میر، اور ہمارے انجینئر تھے سیڈرک فرینکلن اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.